أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور انہیں صحیح راستے کی خبر ہی نہ ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. حضرات، یہ سورہ مائدہ کی 5 آیتیں تھیں، 101 سے لے کر 105 تک، ان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے. یہ قرآن کے مطالعے کے سلسلے میں میرے لیے پہلا موقع ہے کہ پچھلے ماہ ڈیڑھ ماہ سے میں اب مختلف مقامات پر سورہ مائدہ کا کوئی جز پیش کر رہا ہوں. ابھی تک میرے لیے اتفاق نہیں ہوا تھا کہ سورہ مائدہ کا کوئی جز میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے قرآن کے کسی حصے کا مطالعہ پیش کروں تو نہ صرف یہ کہ وہ نفس مضمون آپ کے سامنے آئے، بلکہ یہ کہ اس کے متعلق جو دوسرے مضامین ہیں اور خاص طور پہ جس صورت سے وہ حصہ لیا گیا ہے اس کا پس منظر، اور خاص طور پہ یہ بات کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریکی زندگی میں وہ صورت کس زمانے میں نازل ہوئی تھی اور کیا اس وقت حالات تھے، اصل میں اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جیسا آپ کو علم ہے کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ بلکہ کفار کا اعتراض تھا. سورہ فرقان میں یہ بات آئی ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ پورے کا پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹے چھوٹے خطبات کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں نازل کیا، اور اس کا جواب اسی آیت میں آگے اللہ نے دیا سورہ فرقان کی. اللہ نے کہا کہ کذالک، ہم نے کام اس لیے کیا ہے، لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں. ورتلناه ترتیلا، اور اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. تو دراصل قرآن جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی ڈھارس، سب سے بڑی تمانیت، سب سے بڑی ہمت کا ذریعہ تھا. اور یہ آپ نے یقیناً واقعہ پڑھا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وحی کی آمد شروع میں بند ہو گئی ہے، جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس تھے اس زمانے میں. قرآن جہاں آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی تھی تحریک اسلامی میں، فوراً قرآن کا ایک حصہ نازل ہو جاتا تھا. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی رہنمائی ہوتی تھی بلکہ آپ کو ڈھارس اور ہمت بنتی تھی. تو اگر ہم واقعتاً قرآن کے مطالب کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے پس منظر میں یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تحریک کے کس دور میں تھی، تو پھر آپ کے سامنے الحمدللہ معنی واضح ہو جائیں گے. تو اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا تھوڑی سی تمہیدن ذکر کروں، گو کہ اس میں 10-1 منٹ ہمارے لگ جائیں گے، مگر ہمارے ذہن میں سمجھتا ہوں یہ بات بڑی اہم ہے پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے. سورہ مائدہ کا نام مائدہ، اور مائدہ کے معنی ہیں دراصل دسترخوان کے، وہ اس لیے پڑا کہ اس کے آخر میں 2 رکوع ایسے آئے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمائیں گے. اور اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر آئے اپنی قوم میں، تو ان کے جو ساتھی تھے جن کو حواریین قرآن نے کہا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، یا عیسیٰ ابن مریم حل یستطیعو ربک ینزل علینا مائدتا من السماء، کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ قالت تق اللہ، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا مطالبہ نہ کرو. مگر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہمیں اس کی صداقت پہ پورا دل جم جائے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اللہ نے کہا کہ میں ان کے اوپر یہ مائدہ نازل کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے جواباً کہا کہ ہاں یہ دسترخوان نازل ہوگا، اور اس نشانی کے دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اب منہ پھیر لے گا اور پھر جائے گا اور ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ نے فرمایا پھر میں اس کو وہ سزا دوں گا کہ دنیا میں میں نے کسی کو وہ سزا نہیں دی. یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہاں لفظ مائدہ استعمال ہوا، اور اس مناسبت سے سورت کا نام مائدہ پڑ گیا. اس کا جو زمانہ نزول ہے اس کے لیے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6ویں یا 7ویں سال، 6ویں سال کے آخر یا 7ویں سال کے شروع میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی اہمیت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس سے فوراً پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ چکا ہے. اب صلح حدیبیہ کے واقعے کی تفصیلات آپ کو علم ہے، حدیبیہ یہ مقام جو پرانے مکہ جاتے میں پرانی سڑک پر جب ہم لوگ جایا کرتے تھے، اب تو خیر سب نئی سڑک سے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں آتا تھا یہ مکہ کی چوکی سے پہلے ہی آتا ہے یا فوراً بعد آتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے روک دیا تھا جب آپ عمرے کے غرض سے تشریف لائے تھے. اس کے نتیجے میں پھر ایک معاہدہ ہوا کفار مکہ کے ساتھ، اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سال آن کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں. اور اس معاہدے کی شرائط ایسی تھی کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شامل ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہم نے بڑے دب کر معاہدہ کیا ہے کفار کے ساتھ، اور دل ان کا اس معاہدے پر ٹھکتا نہیں تھا کہ ہم اتنے دب کے معاہدہ کیوں کریں، ہم تو حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اتنے دب کے معاہدہ کیوں کریں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح حدیبیہ کے بعد واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو مکے سے مدینہ جاتے میں آپ کے اوپر سورہ فتح نازل ہوئی، اب جس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک بڑی عظیم کھلی فتح عطا فرما دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ بلایا اور کہا کہ اے عمر، میرے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے، گویا اس سے بات طے ہوئی کہ صلح حدیبیہ تو مسلمانوں کے لیے ایک فتح مبین ہے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت نازل ہو جانے کے باوجود ابھی ان کے دل میں ذرا سا، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کون ہے عمر فاروق، جن کے تدبر کا، جن کے فہم کا، جن کے تعقل کا یہ عالم ہے، جن کی دوربینی کا یہ عالم ہے، کہ بعض اوقات بلکہ اکثر احکامات ایسے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خواہش کا اظہار کیا اور قرآن میں بعد میں اس کی تاکید ہوئی. بہت سی مثالیں ایسی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات کہی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ میں نے پہلے خواہش کا اظہار کیا اور قرآن نے اس کو تاکیداً کہا کہ ہاں یہی ہے. تو وہ عمر فاروق، ان تک کی ابھی تسلی نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ کہ دراصل جو فتح مبین عطا ہوئی دین کو وہ یہ فتح مبین تھی کہ پہلی دفعہ کفار مکہ نے اب اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمان عرب میں ایک طاقت ہیں اور برابر کی طاقت ہیں، ٹکر کی طاقت ہیں. دیکھیے، معاہدہ برابر والے کے ساتھ ہوتا ہے، کمزور کے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کرتے، کمزور کو تو آپ دبا کے بیٹھ جاتے. اگر کفار کا بس چلتا، انہوں نے کوشش تو کی تھی صلح حدیبیہ سے پہلے، وہ لڑتے رہے مسلمانوں سے، کئی جنگیں پیش آئیں، اور جب ان کو بالآخر اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں دبا سکیں گے، تو انہوں نے اس بات کو قبول لیا معاہدہ کر کے. جو ہی انہوں نے اس بات کو قبولا، تو ہی اسلام کو اب بحیثیت دین کے اور ایک نظام زندگی کے عرب میں نافذ ہونے کے لیے موقع مل گیا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا رخ بدلا ہے، اب عرب سے باہر بھی وفود جانا شروع ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ عرب کے باہر تک پھیلی ہے. تو یہ تھی دراصل فتح مبین، کہ اسلام بحیثیت ایک نظام زندگی کے عرب میں نافذ ہو رہا تھا، اس چیز کے موقع پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں دین کے احکامات تکمیلی دیے جا رہے ہیں، تمدنی احکامات، معاشرتی احکامات، سیاسی احکامات، ان سب میں تکمیل ہو رہی ہے، مکمل کیا جا رہا ہے دین کو. اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کے احکامات مکمل ہو رہے ہیں، سورہ مائدہ کی تو ابتدائی اسی آیت سے اللہ نے فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عقود کی پابندی کرو. عقود کیا ہے؟ عقد کی جمع، اور عقد میں اور آپ آج الحمدللہ خوب جانتے ہیں سعودی عرب کے ناطے سے کہ سال کے سال، کبھی دو سال کے دو سال ہمارے عقد ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے معاہدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب چونکہ بحیثیت ایک اسلام ریاست کے تمہارا قیام ہونے والا ہے، لہذا تمہیں خاص طور پہ اپنے عہود کی، اپنے عقود کی پابندی کرنا ہو. اور یہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اس میں تکمیلی احکامات آ رہے ہیں. حلال و حرام کے سلسلے میں وہ مشہور آیت آئی ہے جو شراب کے سلسلے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے، یہ آستانے، یہ تو سب شیطان کی گندگی کے فعل ہیں، ان سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. یہ سورت، یہ آیت کہاں ہے؟ یہ سورہ مائدہ میں ہے. وہ حکم بھی، بلکہ وہ آیت جس کے لیے روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جس دن یہ آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو، اس دن کو اپنا عید کا دن منا لیتے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا، اتنی عظیم آیت ہے وہ. کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا اور تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. آج تو اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اور اس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہی ہم کو ملتا ہے. اور جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا تو اللہ نے وہ لرزہ دینے والی آیتیں بھی پھر اسی صورت میں اتاری ہیں، جن کے آخر میں وہ آئی بات کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، اللہ کے احکامات نازل ہو گئے، اب جو لوگ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں. اللہ نے یہ اعلان کر دیا، ببانگ دہل اس بات کے اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں یا تو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے تحت بسر کرو ورنہ یہ کافر اور ظالم اور فاسق کا خطاب تمہارے پر چسپا ہوگا. تو وہ آیتیں بھی ہم کو اسی سورہ مائدہ میں ملتی ہیں، وہ آیت بھی ہم کو سورہ مائدہ ہی ملتی ہے جس کو لوگوں نے غلط معنی پہنا کر، اور یہ ولی اور شفیع اور پیر صاحب یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، شاید تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یہاں جو لفظ وسیلہ آیا، لوگوں نے کہا وسیلے کے معنی تو واسطے کے ہیں، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ درکار ہوگا، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اور صاحب ہوں گے تو وہ اللہ کے پاس پہنچو گے، براہ راست نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ وسیلے کے معنی تو صرف قرب کے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگوں اللہ سے قرب کے طریقے تلاش کرو. وہ طریقے کیا ہیں؟ آپ نے فرائض ادا کر دیے، یہ تو فرض تھے آپ کو ادا کرنا تھے، اب ذرا اور آگے چلیے. اگر اللہ سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں کچھ نوافل کا بندوبست کیجئے، پانچ وقت کی فرض نمازیں ہو گئیں، اب تہجد پڑھیے. آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب صدقہ دیجئے اس کے علاوہ. آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اب آئیے اور مسنون دوسرے روزے رکھیے. تو یہ جو طریقے ہیں یہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کے طریقے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو. یہ ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. جتنا انسان کوئی نیکیاں کرے گا، جتنے نیکی میں آگے کو آئے گا، اتنا اللہ سے قریب ہوگا. تو یہ آیت میں نے اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ کہیں اگر آپ کے سامنے کوئی اس کو بیان کرے وہ کہے کہ بھائی یہی تو وہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ سے وسیلہ تلاش کرو، کسی پیر کے پاس چلو، کسی ولی کے پاس چلو، بغیر ولی کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ دراصل اس کے معنی یہ نہیں بنتے. اور آخر میں سورہ مائدہ کے سلسلے میں ذکر کروں گا کہ وہ بڑی پیاری آیت ہے، وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آخری دو رکوعوں میں ذکر آیا ہے، تو وہاں پھر آخر رکوع میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ؟ یہ الفاظ آئیں. اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا لوگوں سے کہ مجھ کو میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کالا سبحانک. وہ کہیں گے اللہ تیرے ذات پاک ہے، میں نے ان سے یہ نہیں کہا، اگر میں کہتا تو تو جانتا. اے اللہ، تو میرے سارے دل کے حال کو جانتا ہے، میں تیرے حال کو نہیں جانتا، تو میرے حال کو جانتا. اور میں تو ان کے درمیان صرف اس وقت تک نگراں تھا جب تک میں وہاں موجود تھا، تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد تو مجھے علم نہیں کہ کیا ہوا. اور اے اللہ، میں نے تو صرف ان سے یہ کہا تھا کہ تم بندگی کرو کس کی؟ ربی و ربکم، اس ہستی کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ مکالمہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اللہ سے فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے رب، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے، بچ کے تجھ سے کہاں جائیں گے، اور تو ان کو معاف کر دے تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ تہجد کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قیام کے دوران تہجد کی نماز میں جب اس آیت پہ پہنچے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے. کیوں روتے رہے حضرات؟ کیونکہ ان کو، میں اور آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیوی بصیرت سے اس بات کا علم تھا کہ ان کی امت میں مجھ جیسے کمزور اور گناہگار لوگ بھی آئیں گے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ ان کو معاف کر. یہ ہے دراصل چند وہ خاص خاص چنی ہوئی آیتیں جن کا میں ذکر آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے مناسبت سے کرنا چاہتا تھا. اور میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہاں تو ہم ایک بہت چھوٹا سا جز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ کا اس سورت سے تعلق ہو گیا تو آپ جائیے اور خود پڑھیے، اور تفاسیر کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا کیا اہم مضامین ایک مختصر صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اب اس تمہید کے بعد آئیے اس نفس مضمون کی طرف، ان پانچ آیتوں کی طرف جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسلوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، ان تبدا لکم، کہ اگر وہ تمہارے پر ظاہر کر دی جائیں، تسوکم، تو تمہیں بری لگی، وَإِن تَسَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبدا لکم، تو تمہارے پر اس کے جواب ظاہر کر دیے جائیں گے، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، ابھی تک جو کچھ تم سے ہوا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالی غفور ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں اور حلیم ہیں، بردبار ہیں. اس میں دراصل جو بات کہی جا رہی ہے یہ وہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی مزاج ہے جو ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں، وہ باتیں جن کو لغو کہا جاتا ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس سے دین کہتا ہے تم پرہیز کرو. سورہ مومنون جہاں شروع ہوئی اور وہاں مومنون کا ذکر کیا گیا کہ کامیاب ہو گئے مومن، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہاں یہ صفت آئی مومنین کی کہ مومن وہ ہیں جو کہ لغو باتوں سے، ان باتوں سے جن کے کوئی مقصد نہیں، ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کبھی لغو باتوں کے اوپر ان کا گزر بھی ہو جائے، سورہ فرقان میں فرمایا، تو یہ بڑے شرافت سے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں کوئی لمحہ جو ہے وہ لغو کام کے لیے نہیں ہے. مومن کو اس بات کا احساس ہے کہ میں آخرت میں جو کچھ حاصل کر سکوں گا وہ یہاں، اگر میں نے دنیا میں اس کے لیے سعی کی ہے، کوشش کی ہے، یہاں کچھ بویا ہے تو آخرت میں کاٹوں گا، ورنہ مجھ کو آخرت میں کیا ملے گا. اس احساس کی بنا پر مومن دنیا کا ایک ایک لمحہ کسی بامقصد کام میں صرف کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ من حسن الاسلام المرے ترکہ ما لا یعنی، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز لا یعنی ہے، بیکار ہے، اس کو وہ چھوڑ دے. تو یہ ہے مزاج جو ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ مزاج الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے اندر ظاہر ہے. جو بھی دین خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوبی آپ کو کہاں ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر آپ کو ملے گی. تو یہ مزاج ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 13 سوالات پوچھے، بس 13، زیادہ نہیں. اور یہ 13 سوالات وہ ہیں جو کہتے ہیں جن کا جواب آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہیں، اور سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو یسالونہ کا سے شروع ہوتی ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہاں سے آیتیں بات شروع ہوتی ہیں سورہ بقرہ کی. یسالونہ کا عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے متعلق، نیا چاند جو ہوتا ہے اس کے متعلق پوچھتے ہیں. یسالونہ کا عن المحید، یہ آپ سے عورتوں کے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں. یسالونہ کا عن الشہر الحرام قتال فی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان حرام مہینوں میں قتال کیسا ہے. یسالونہ کا عن الیتاما، یہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں. یسالونہ کا ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یسالونہ کا عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. یہ ساری آیتیں جو یسالونہ کا یہ سوالات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوچھے. یسالونہ کا عن الانفال، سورہ انفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں. تو یہ ہیں وہ 13 سوالات جو انہوں نے کل کیے تھے، اور عام طور پہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب تک کسی سوال کی ضرورت نہ ہو وہ پوچھا نہیں کرتے تھے. البتہ یہ روایت میں آیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک صحابی نے یا دو صحابی نے کچھ ایسے سوالات پوچھ لیے جس کا کوئی موقع نہیں تھا. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون تھا؟ اب کوئی سوال کا موقع نہیں تھا بھرے مجمع میں پوچھنا کہ میرا باپ کون تھا. کسی صحابی نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ پوچھا، جب انہوں نے 3 دفعہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو واقعتاً حج ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم پھر اس کو ادا نہیں کر سکو گے، تو اس کے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ مزاج ہے جو دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، تم کوئی لایعنی سوالات نہ پوچھو۔ اور دراصل اگر آپ غور کریں تو آج بھی ہم اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ میں چونکہ الحمدللہ یہ مختلف جگہ پروگرام پیش کرتا رہتا ہوں اور عام طور پہ اس کے بعد ایک سوالات کا وقفہ ہوتا ہے اور 5-10 منٹ میں لوگ کوئی سوالات پوچھتے ہیں، تو اکثر یہ مثالیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے، صاحب نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، بھائی آپ کے کسی جاننے والے کا مسئلہ ہے، نہیں صاحب کسی جاننے والے کا مسئلہ نہیں ہے، ارے تو بھائی پھر آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے صاحب اس میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو تو پھر یوں ہو تو پھر یوں ہو تو پھر یوں ہو تو پھر کیا ہو۔ اب کسی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو مشکل درپیش نہیں ہے، ایک مفروضہ خیالی بنایا اور اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کی اور کہا کہ پھر کیا ہوگا۔ تو یہ جو پھر کیا ہوگا والا انداز ہے بغیر کسی ضرورت کے، دین کہتا ہے کہ نہیں، یہ انداز نہیں تمہارا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے، آپ کو کوئی زندگی میں واقعتاً مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ دین کی رہنمائی چاہتے ہیں کہ میں اب اپنی زندگی دین کی روشنی میں کس طریقے سے گزاروں، تو وہ تو یقیناً آپ پوچھیے، کیونکہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو جہالت کی زندگی گزاریں گے۔ مگر جب کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے متعلق دین کہتا ہے کہ آپ سوالات نہ پوچھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اس سوال کی وجہ سے کوئی ایسی چیز حرام ہو جائے جو پہلے حرام نہیں تھی۔ دیکھیے ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ منع کیا گیا، یہ ہے دین کا مزاج، یہ نہیں ہے الٹا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک اجازت نہ ملے، نہیں، ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ منع کر دیا گیا ہو۔ تو ایک چیز جس کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اس کو کوئی پوچھ پوچھ کے اور حرام کروا دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے کچھ چیزیں تمہارے پر فرض کی ہیں، ان کی پابندی کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان سے بچو، کچھ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو تجاوز نہ کرو، پار کر کے نہ جاؤ، پیچھے پیچھے رہو ان سے، اور کچھ باتوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھول ہو گئی ہے، نہیں، اللہ نے قصداً کسی حکمت کے تحت ان باتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، ان باتوں کی کھوج میں نہ لگو، یعنی یہ نہ ہو انداز کہ نعوذ باللہ اللہ میاں بھول گئے، ہم یاد دلا دیں اللہ میاں کو کہ اللہ میاں فلانا کام کے متعلق آپ کا کیا حال، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی بات کا ذکر نہیں کیا ہے تو کسی حکمت کے تحت نہیں کیا ہے، تم اس کی کھوج میں نہ لگو۔ یہ ہے وہ مزاج جو دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا قد صالح قوم من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری، یہود، نصارہ، دوسری قومیں، انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کو سوالات کا جواب مل گیا تو وہ جو دین میں ایک لچک ہے وہ لچک آپ نے ضائع کر دی، اب دین میں سختی آ گئی، اس سختی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر نہ کر سکے، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دین کا انکار کر بیٹھے، کافر ہو گئے۔ تو یہ ہے حکمت جو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے دین میں ایک فطری لچک رکھی ہے، اس لچک کو رہنے دو۔ یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، یہ سارے مختلف مذاہب ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اور آپ کسی سے پوچھیں وہ یہ آپ کو جواب دیں گے بھائی سب صحیح۔ اب آپ کہیں صاحب یہ کیسے بات ہے، ایک شخص زور سے آمین کہہ رہا ہے، دوسرا آستہ آمین کہتا ہے، دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا، وہ پاؤں یوں کرتا ہے وہ پاؤں چوڑے کرتا ہے، اور ایک مختلف طویل فہرست ہے، وہ سب صحیح ہے، یہ کیا بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اس لیے صحیح ہے کہ اللہ کی حکمت یہ تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ دین میں یہ لچک موجود رہے۔ آپ ایک چیز کو سچ سمجھتے ہیں، آپ اس پہ عمل کیجئے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس پہ عمل کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دونوں نے خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے حصول کے خاطر اس نتیجے پہ پہنچے، چنانچہ دونوں صحیح ہیں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ بلکہ میں تو ایک جگہ یہ پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات کہی کسی عالم دین نے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بلکہ لوگ کیا اکثر علماء حضرات اپنی پوری پوری زندگی اس بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ صاحب یہ مذہب جو ہے اس مذہب سے اعلیٰ ہے، حنفی مذہب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جی شافعی حنبلی مالکی اس کے مقابلے پہ نہیں آتے، اس کو ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی وقت کر دی، انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ یہ مذاہب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں بھی اس چیز کا اظہار نہیں کریں گے کہ ان مذاہب میں کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ اور کیجیے گا ذرا ایک بات، اللہ قیامت میں بھی یہ فیصلہ نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ سارے ائمہ جو تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے ائمہ انہوں نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ پوری پوری زندگی لگا کر وہ اپنے ایک نتیجے پر پہنچے، تو اگر بالفرض ان سے خطا بھی ہو گئی تو اللہ ان کو قیامت میں رسوا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کا فیصلہ قیامت میں بھی نہیں ہوگا آپ اس کے پیچھے یہاں کو پڑے، اللہ اللہ خیر سنا، آپ کو جو بات ان چیزوں میں اچھی لگتی ہے وہ لے لیجیے، تو اگر بالفرض ان سے خطا بھی ہو گئی تو اللہ ان کو قیامت میں رسوا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کا فیصلہ قیامت میں بھی نہیں ہوگا آپ اس کے پیچھے یہاں کو پڑے، اللہ اللہ خیر سنا، آپ کو جو بات ان چیزوں میں اچھی لگتی ہے وہ لے لیجیے۔ تو یہ ایک فطری لچک ہے جو الحمدللہ ہمارے دین میں موجود ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے، یہ بات ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اے لوگوں تم اپنے اندر یہی عادت پیدا کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل، اللہ نے نہ بحیرہ بنایا نہ صائبہ بنایا نہ وسیلہ بنایا نہ حام، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، مگر جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، واکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ بحیرہ اور وسیلہ اور صائبہ اور حام، مفسرین نے یہاں اس کی معنی یہ بیان کی ہیں کہ دراصل یہ جانوروں کی قسمیں ہیں، بعض اونٹ کی قسم کے، بعض بکری کے قسم کے، اور مشرکین مکہ کے انداز تھا کہ انہوں نے جانوروں کو مختلف انداز میں، اگر ایوں ہوں تو یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال، ایسے ہوں تو ہماری عورتوں کے لیے حرام، اس قسم کو انہوں نے، اتنا بڑا ہو تو یہ سا ہو، اتنی، یہ سارے انہوں نے اپنے قواعد بڑے تفصیلی بنا رکھے تھے جانوروں کے حلال اور حرام کے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ کسی نے یہ سوال ہے جو پوچھا تھا کہ اللہ یہ کیا چیزیں آپ نے حرام اور حلال کی ہیں قرار۔ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے تو یہ بات اصولاً فرما دی گئی کہ اے لوگوں لایانی سوالات نہ پوچھا کرو، اور اب اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے نہیں حرام قرار دی، بلکہ یہ تو بعض کفار نے اب اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ اور باقی لوگ جو ہیں، غور کیجیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا بغیر اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سند ہو، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھیڑ چال میں بغیر سوچے سمجھے، وہ اکثر ہم لا یعقلون، بغیر اپنی عقل استعمال کیے ہوئے وہ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میں اس کی طرف انشاءاللہ آگے چل کے حوالہ دوں گا آپ کو، کہ وہ یہ بات اسی زمانے میں نہیں ہوئی تھی، آج کل بھی یہی انداز ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ کے اوپر افتراء کرتے ہیں، جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی عقل استعمال کیے بھیڑ چال میں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو آج بھی نظر آئے گی۔ فرمایا اگلی آیت میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کی طرف، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو پھر یہ جو جواب دیتے ہیں وہ آگے ان کا جواب آیا۔ مگر میں یہ چاہوں گا کہ جواب میں جانے سے پہلے یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر جس پر آپ غور کیجئے، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تعالو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ کس کی طرف، الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ دیکھیے قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی، تو وہ قرآن تھا، اور قرآن نے ایک ہی جگہ صرف یہی لفظ استعمال کیا ہے، مگر یہاں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دو باتوں کا ذکر, اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم کو پیروی کرنا ہے دو چیزوں کی. ہم کو صرف قرآن کی پیروی نہیں کرنی, قرآن کی تو پیروی ہم کو کرنی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. یعنی یہ کہ قرآن کے علاوہ جو بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے, وہ چیز جس کو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ چیز جس کو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کرتے ہیں, وہ احادیث قولی ہوں, یعنی آپ نے جو باتیں کہیں, فعلی ہوں جو کام آپ نے کیے, تقریری ہوں وہ کام جن کی آپ نے اپنے سامنے اجازت دی. آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا, آپ نے منع نہیں کیا, اس کی وہی حیثیت ہے جیسے کہ آپ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا. یہ ساری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ ہمارے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو کہ قرآن کا درجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے یہ شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم میں یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, بلکہ وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو کہ ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. اس لیے ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً, جس کو آپ انگریزی میں لائٹ موڈ کہتے ہیں نا, یعنی تھوڑا سا سنجیدہ سے ذرا کم, مزہ اور سنجیدہ کے درمیان کا, اس موڈ میں تھے اور آپ نے کوئی بات کہی, تو آپ کے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اس انداز میں ہوں اس وقت بھی جو بات آپ کہیں اس کی بھی وہی اہمیت جو سنجیدہ انداز کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا, آپ نے روایت میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور آپ نے کہا کہ قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ زبان کبھی غیر حق بات نہیں کہتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ جو کچھ آپ سے ہو رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں, وہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, وہ سب اللہ کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے. اسی لیے تو وہ آیت آئی ہے سورہ حشر کی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو پکڑ لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اس لیے تو وہ بات میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنائی ہے کہ ایک عورت آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ یہ جو عمرے اور حج میں احرام باندھتے ہو اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہے. عورت کا تو منہ لٹک گیا, اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھا, یہ بین دفتین دو گتوں کے درمیان ساری کتاب میرے سامنے موجود, دکھاؤ کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ عمرے اور حج میں احرام باندھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حشر کی یہ آیت کھول دی, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اور ان کا یہ آیت ہے, اس نے کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں احرام کا حکم کس نے دیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو قرآن کی تو بات ہوئی, اور کیا بات ہوئی؟ قرآن نے جب اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو کچھ وہ حکم دیں وہ تمہارے لیے قابل تقلید, اس کا وہی درجہ کو جو قرآن کا درجہ ہے. تو یہ اہم بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز یہاں واضح ہو رہی ہے. اور بدقسمت اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, اور جو وہ بھی بدقسمت اور بدبخت ہیں جو حدیثوں کا انکار تو نہیں کرتے مگر اپنے شبہات کا علی الاعلان اظہار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات اور سارے طریقے جو تھے وہ قابل تقلید نہیں ہیں. چند ہیں ٹھیک ہے جو ہماری سمجھ میں آئیں گے اس پر عمل کر لیں گے, اور بعض کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو 1400 سال پرانے قوانین ہیں, اور بعض کے لیے تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو وحشیانہ قوانین ہیں. آج یہ جرتیں ہیں ہمارے ملک پاکستان میں, ایک وہ ہمارے پارٹی کی لیڈر ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم برسر اقتدار آگے تو ہم یہ اسلام کے وحشیانہ قوانین ختم کر دیں گے. اور میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ ان کا ایک آدمی برسر اقتدار نہ آئے. جو شخص نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو وحشیانہ کہتا ہو, تو یہ انداز کے لوگ آج آپ کو مل جائیں گے, موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے قوانین پہ عمل نہیں کریں گے. اے بھائی کیوں نہیں عمل کرو گے؟ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تو تمہارے عقل پہ پتھر پڑ گئے, تمہاری عقل خراب ہو گئی, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. اب اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے نا, مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو رہتی دنیا تک کے لیے ہیں, کیونکہ آپ کی رسالت رہتی دنیا کے لیے ہے. آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ قرآن نے آپ سے کہا تھا کہ کہو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیجئے کہ اے لوگوں، میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، تا قیامت میں رسول ہوں، تو آپ کی رسالت تا قیامت، آپ کے احکامات تا قیامت، اور ہمیں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیروی کرنا ہے. یہ بات ہے جو آیت یہاں یہ کہہ رہی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف، تو اب کیا کہتے ہیں؟ قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو کافی ہے، حسبنا، ہم کو تو کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور قرآن یہ کہتا ہے اولو کانا آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. گو کہ ان کے باپ دادا کوئی چیز نہ جانتے ہیں اور ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی ہو، اس کے باوجود کیا یہ اپنے باپ دادا کے طور اور طریقے پر عمل کرتے رہیں گے؟ حضرات، یہ ہے وہ آیت جس کو آج میں اپنی گفتگو کا عنوان بنانا چاہتا تھا. وقت مجھے احساس ہے کہ میں نے پہلے ہی زیادہ لے لیا ہے، مگر میں مختصرا اب اس آیت کے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف، تو جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اسی چیز پر عمل کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یہ بات قرآن نے جگہ جگہ کہی ہے، اور یہ آپ کو اس بات کا علم ہے الحمدللہ اب کہ قرآن میں جب ایک بات ایک بار سے زیادہ ہم کو نظر آتی ہے تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے. سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جبکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ گو کہ ان کے باپ دادا کو نہ عقل ہو اور نہ انہوں نے ہدایت پائی ہو. سورہ لقمان میں یہ آیت آئی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. بالکل یہی الفاظ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے کس چیز کی؟ اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے اللہ کو پایا، جس نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور قرآن پھر سوال پوچھتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. یہ کیا باپ دادا کی پیروی کیے چلے جائیں گے گو کہ شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو، جہنم کی دعوت دے رہا ہو، کیا اس کے باوجود یہ باپ دادا کی پیروی ہی کیے چلے جائیں گے؟ سورہ صافات میں آیت آئی ہے انہم الف آباہم دوالین. اور کیجئے گا طرف، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، یہ سمجھ گئے کہ ہمارے باپ دادا گمراہی میں ہیں. فہم علی آثارہم یحرعون. مگر اس کے باوجود یہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، بگڈٹ اسی چیز کو کر رہے ہیں جو باپ دادا کر رہے تھے، گو کہ یہ بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں. تو یہ آیتیں ہم کو، اور قرآن میں متعدد آیتیں ہیں، اب مجھے ساری تو اس وقت یاد نہیں آ رہی، تو آپ مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مضمون کہ جب کہ کہا جاتا تھا کہ آؤ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرو، تو جواب ان کا یہ تھا کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، یہ مضمون قرآن نے بار بار دہرایا. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو مسئلہ کفار قریش کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، آج مجھ سے اس کا کیا تعلق؟ الحمدللہ میں تو آج بڑے سائنس کے دور میں بیٹھا ہوا ہوں، کمپیوٹر ہے، راکٹس ہیں، اسپیس کے کام ہیں، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. تو حقیقت یہ ہے حضرات کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج شاید ہم لوگ کفار مکہ سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں. یہ بیماری ہے وہ جس کو آپ بدعت کے نام سے آج جانتے ہیں. ہماری پوری زندگی اگر آپ مطالعہ کریں تو اگر آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں گے اس میں کہ ہماری زندگی بچپن سے لے کر اور مرنے تک ایک کثیر تعداد ہے ان رسوم و رواج کی جو بلا کسی تحقیق کے، بلا کسی سند کے ہم نے اس کو اپنایا ہوا ہے، اپنی زندگی میں اس کو رچایا اور بسایا ہوا ہے. اور یہ ہے وہ بدعات جس پر ہم عمل پیرا ہیں آنکھیں بند کر کر، صرف اس لیے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، جس برادری میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس شہر میں پیدا ہوئے، جس خطے میں پیدا ہوئے، وہاں کی رسم و رواج وہ ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے اسی رسم و رواج کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور ہم اس بات پر قطن غور نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ کیا یہ چیزیں دین میں اس کی کوئی سند ہے. اور اگر نہیں ہے تو جو عمل ہم کر رہے ہیں، کہیں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے وہ ہمیں گناہ میں تو ملوث نہیں کر رہا، اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے. یہ ہے میرا آج کا مقصد کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت دوں اس بات کی کہ آپ بدعت کے موضوع پہ تھوڑا سا غور کریں، اپنا وقت نکالیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا نہ کرے کوئی بدعت موجود ہو. اس لیے میں چاہوں گا مختصراً آپ کے سامنے بدعت کی تاریخ، بدعت کے موضوع پر. اب چونکہ میں اس مطالعے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں نے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی اور مجھے اندازہ یہ ہوا کہ الحمدللہ بدعت کے موضوع پر بڑی کثیر تعداد میں ہمارے علماء حضرات نے لکھا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ ان کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے یا آ رہی تھی کہ ہماری قوم جو ہے وہ کثیر بدعت میں مبتلا ہے. تو بدعت پہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت مواد مل جائے گا، اور مختلف طریقوں سے بدعت کی تعریف کی گئی ہے. جو چیز مجھ کو بہت آسان لگی سمجھنے میں وہ یہ بات کہ بدعت ہر وہ چیز ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا، بدعت ہر وہ چیز ہے جس سے آپ کا مقصد آخرت کا حصول ثواب ہو، آخرت کا، اور وہ چیز آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنت میں نہ ملتی ہو. دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہر وہ چیز جس سے آپ کا مقصد آخرت کا حصول ثواب ہو اور وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنت میں نہ ملتی ہو. بعض لوگوں نے اس کو ذرا اور بڑھا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ان سب کی سنتوں کو دیکھیے. اور وہ اپنی دلیل لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو پاکستان میں آپ جمعے کے ہر خطبے میں یقیناً سنتے ہیں کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، میرے زمانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کون آئے؟ تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر کون آئے؟ تو تابعین. تو یہ ہے بدعت کی تعریف حضرات، کہ آپ کوئی کام ایسا کریں جس سے مقصد آپ کا آخرت کا ثواب کا حصول ہو اور وہ آپ کو ان سنتوں میں نہ مل رہا ہو. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب ہوائی جہاز میں بیٹھنا بدعت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سنت میں تو ہمیں ہوائی جہاز میں بیٹھنا نہیں ملتا. یہ کار میں بیٹھنا بدعت ہے جی، یہ اے سی چلانا بدعت ہے. بھائی یہ بدعت نہیں، کیونکہ اس سے آپ کا مقصد آخرت کا ثواب حاصل کرنا نہیں، یہ زندگی گزارنے کا آج کا ذریعہ ہے. اس زمانے کے زندگی گزارنے کا ذریعہ یہ تھا کہ لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ چلا کرتے تھے، آج کا ذریعہ یہ ہے کہ لوگ جہازوں پہ چلتے ہیں، کل کو نہ جانے لوگ اور کسی سواری پہ چلیں گے. تو یہ تو زندگی گزارنے کے مختلف ذریعے ہیں، یہ آپ آخرت کی وجہ سے نہیں کرتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ کام جو آپ آخرت کی مقصد سے کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک مثال یقیناً دوں گا، گو کہ میں نے ابھی اصل میں صورت یہ ہوئی کہ میں بدعت کی بہت سی مثالیں دے رہا تھا پچھلے دنوں جب میں نے پروگرام شروع کیا پچھلے مہینے. اب آپ کو معلوم ہے میرا انداز تو یہ ہے کہ میں ایک ہی موضوع پر تقریباً 10-15 جگہ بولتا ہوں، الحمدللہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہی وہی چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ساری جگہیں بھر جاتی ہیں پھر دوسرا موضوع پکڑ لیتا ہوں، میرے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور میری جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچ بھی جاتی ہے. تو میں نے جب اس موضوع پہ بولنا شروع کیا پچھلے ماہ تو میں نے بدعت کی بہت سی مثالیں دی، اور اپنی طرف سے الحمدللہ میں نے کوئی بات نہیں کہی کیونکہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا. میں ظاہر علم کے معاملے میں جاہل بھی نہیں، تو مجھ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کروں. میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو میں کتابوں سے پڑھتا ہوں، مستند علماء کی کتابیں، وہ چیز اکٹھی کر کے ایک ترتیب کے ساتھ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بس یہی میری کاوش ہے. تو میں نے وہ مثالیں دی بدعت کی جو علماء حضرات نے کتابوں میں لکھی ہیں، مگر جب میں نے وہ دے دی تو مجھے اندازہ ہی ہوا کہ جہاں جہاں میں نے پروگرام پیش کیے لوگ مجھ سے ناراض تھے، اور رفتہ رفتہ کر کے پھر وہ بات مجھ تک پہنچنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے کہا صاحب یہ آپ اختلافی مسائل کو ہوا دے رہے ہیں اور آپ ان علماء کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اگر اس کو بدعت کہا تو فلاں نے تو بدعت نہیں کہا. میں نے کہا بھائی میرا مقصد یہ اختلافی مسائل کو یہاں ہوا دینا نہیں ہے، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب میں نے چنانچہ تہیہ یہ کیا کہ میں آپ کو مثال نہیں دوں گا بدعت کی، وہ آپ خود تلاش کیجیے گا. البتہ ایک مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بدعت کی تعریف آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ جو سوئم کا طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ کوئی انسان مرا تو اس کے تیسرے دن ہمیں خاص رسم کرتے ہیں، شامیانے لگتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں، کچھ کل ہوتا ہے، کچھ دانے گن گن کے پڑھے جاتے ہیں. یہ جو ہے ترکیب، اگر آپ پوچھیں بھائی کیوں کرتے ہو کہ جی آخرت میں اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا اور مردے کو تو ملے گا ہی ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ آخرت کا اجر و ثواب جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و تابعین و تبع تابعین ان کے زمانے میں کیا لوگ مرتے نہیں تھے؟ ہاں جی مرتے تھے. تو کہیں ایک روایت آپ کو ملتی ہے کہ کسی نے سوئم کیا ہو؟ نہیں ملتی. اب جب نہیں ملتی کوئی روایت ایک, تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ ہے بدعت. اس روشنی میں اب آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے کہ کیا کام ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں رچا اور بسا رکھے ہیں. میں آپ کو بس ایک ہی مثال دوں گا, کیونکہ میں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا ہوا کہ میں اور مثالیں نہیں دوں گا. اب آپ مثالیں سوچئے, جائیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ بچے کے پیدائش سے لے کر اور اس کا نشو و نما اور اس کی بڑھوتری اور اس کی پڑھائی اور اس کی شادی اور بیاہ اور اس کا مرنا اور جینا اور ایک کیا آپ نے رسم و رواج ہیں جو بنا رکھے ہیں, اور ان سے آپ کا مقصد جہاں جہاں یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں حصول ثواب کے لیے, اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو آپ یہ تلاش کیجئے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ کام کیے. اگر نہیں کیے تھے تو یقیناً جو کام آپ کر رہے ہیں پھر وہ بدعت ہے. اور بدعت کی مذمت میں چند باتیں عرض کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو بے شمار ملیں گے, اور یہ کام اللہ جزا دے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اکٹھا کیا, انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے بدعت کے اوپر. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بدعت دلالہ وہ کل دلالہ فی النار. یہ وہ حدیث جو پھر آپ جمعے کے ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں, ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور ساری گمراہیاں آگ میں ہیں. ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے, وہ دین وہ چیز اس کے اوپر مار دی جائے گی, مردود ہے, اس کے اوپر لوٹا دی جائے گی. ایک دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں, تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من وقر صاحب بدعت, جو وہ بدعت کرنے والے کی عزت کرتا ہے, یعنی خود بدعت نہیں کر رہا, دوسرا کوئی بدعت کر رہا ہے, اس نے سوئم کا بندوبست کیا, آپ کو بلا لیا اس نے اور آپ چلے گئے, کیوں؟ اس بھائی کی ذرا عزت, توقیر, تعظیم, اس کا لحاظ کرنا ہے, اس کا پاس کرنا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من وقر صاحب بدعت, جو بدعت کرنے والے کی عزت کرتا ہے, فقد آنا علی حدم الاسلام, اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی. اور کیجیے گا, یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میرے امت میں اگر ایک بدعت آئے گی تو ایک میری سنت اٹھا لی جائے گی, دو بدعتیں آئیں گی تو دو سنتیں اٹھا لی جائیں گی. سنتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ دین کا ستون ہیں. جب سنتیں اٹھا لی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ دین کی عمارت کے ستون ختم ہو رہے ہیں. تو وہ عمارت ڈھہے گی کہ نہیں ڈھہے گی جس کے ستون ختم ہو رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بدعت کرنے والے کی عزت بھی کرتا ہے, وہ دراصل دین کو ڈھانے میں مدد دے رہا ہے. اور وہ روایت کہ جب قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لائی جائے گی, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو کھینچ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امت ہی ہیں, ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں پیدا کی. اور جب حضرت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو آپ کہیں گے سوحکن سوحکن, اے لوگوں مجھ سے دور ہو جاؤ, جن لوگوں نے میرے دین میں بعد میں تبدیلی کی ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنے سے دور کر دیں, اس کا کیا حشر, اس کی کیا عاقبت؟ تو یہ ہے انداز بدعتی کا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بدعتیں اتنی عام ہو جائیں گی کہ اگر کوئی شخص بدعت کو چھوڑے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا. حضرت وہ زمانہ آج آ گیا ہے, آج آپ جائیے, اور یہاں تو خیر پھر بھی الحمدللہ معاملہ بہت بہتر ہے, آپ پاکستان میں جا کے اپنے معاشرے اور برادری میں ذرا پہلے تو بدعتوں کو نشاندہی کیجئے, فہرست بنائیے بیٹھ کے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, ایک طویل فہرست ہے جو آپ کو ملے گی, اور اس فہرست میں سے عہد کیجئے پھر کہ میں اس پہ عمل نہیں کروں گا, میں خود بھی نہیں کروں گا, میرے گھر میں بھی نہیں ہوگا, اور جہاں ہو رہا ہوگا میں نہیں جاؤں گا بھائی. یا آپ عہد کر کے اور دیکھیے پھر آپ کتنے نکو بنتے ہیں. آپ کو وہ خطاب ملیں گے, وہ آپ کو لقب دیے جائیں گے, کہا جائے گا کہ وہابی ہو گئے. ارے بھائی سعودی عرب میں رہ کے تم نے تو اپنا رسم و رواج ہی چھوڑ دیا, میاں پاگل پن کی حرکتیں کرنے لگ گئے. وہ بات جو میں بھی کہیں سنا رہا تھا پچھلے دنوں کہ وہ بات ہے ذاتی مگر چونکہ ذہن پہ آ گئی, یہ لہٰذا عرض کیے دے رہا ہوں. باہر ایک زمانہ جہالت کا ہر ایک شخص پہ گزرتا ہے، میرے اوپر طویل گزرا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ میری اہلیہ پردہ نہیں کرتی تھی، اور اس زمانے میں ہمارے ظاہر جو جاننے والے تھے وہ لوگ تھے جو پردہ نہیں کرتے تھے. اللہ نے توفیق دی، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس معاملے میں. اب الحمدللہ مکمل پردہ ہے. اب جو ہم پاکستان پہنچے، گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. ان لوگوں نے یہ دیکھ کے کہ اب کیا انداز ہے، ان کا جو رویہ تھا، جو انہوں نے ریمارک پاس کیا، وہ یہ تھا کہ بھئی تم کو کیا ہو گیا، اچھے خاصے ہوتے تھے، یہ سعودی عرب میں رہ کے تم نے وہاں کے رسم و رواج اپنا لیے کہ یہ نقاب باندھ لیا اور فلانا کر لیا. بھائی اپنے رسم و رواج پہ رہو، جو تمہارے باپ دادا کے طریقے تھے ان پہ چلو. یعنی کہنے کی کیا انداز ہے کہ وہی آ جاؤ دوبارہ سے انداز جو تھا تمہارا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پردہ جو ہے اسلام کا ہے، اور اسلام کی ہدایت پانے کے بعد انہوں نے یہ اپنایا ہے، اور اپنی جہالت کا ان کو احساس ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے سعودی عرب کا رسم و رواج ہے جو اپنا لیا ہے. تو آپ اگر بدعت کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جو خطاب ملے گا وہ یہ ملے گا یہ وہابی ہو گیا. ارے بھائی سعودی عرب میں رہ کے تم بدل گئے، میاں تمہیں تو آنا پاکستان میں ہی ہے، عقل کے ناخون لو. اور آپ کو وہ باتیں سننے کو ملیں گی، اور لوگ آپ سے لڑنے کو تیار، تعلقات منقطع، ساری چیزیں ملیں گی، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بدعتیں بے انتہا پھیلی ہوئی ہیں. تو حضرات یہ مختصرا، میں وقت ختم ہو رہا ہے اور میں نے مواد تو بہت اکٹھا کیا ہے بدعت کے اوپر، مگر ظاہر ہے میں ساری چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکوں گا. میں چاہوں گا کہ خود آپ مطالعہ کریں. میں نے آپ کو مختصر ایک تعریف پیش کر دی ہے، اور میری خواہش صرف یہی ہے کہ آپ میں سے ہر شخص الحمدللہ صاحب علم ہے، اللہ نے عقل دی ہے، صاحب عقل ہے، خود جا کے پڑھے اس موضوع پر، خود اس کا مطالعہ کرے، خود اس کے متعلق سوچے، اور اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے، اور یہ دیکھے کہ میرے زندگی میں خدا نہ کرے کوئی بدعت تو نہیں، اور اگر ہے تو آج سے اس بات کا عہد کرے کہ میں اس کو آپ اپنی زندگی سے نکال کے باہر کروں گا. آخری آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنی اپنی جانوں کو ذمہ دار، لا یضرکم من ضل، اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر ہو، اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ پھر خوب واضح کر دیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے. اس آیت میں دراصل ایک تو پچھلے مضمون سے رابطہ ہے، اگر آپ کو بدعت کی سمجھ آ گئی الحمدللہ، اور آپ نے خود اس سے پرہیز کر لیا، اور ان بھائی سے کہا کہ بھائی یہ بدعت کا کام ہے نہ کرو، مگر بھائی نہیں مانتے کہ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ ان سے کوئی جھگڑا نہ کیجئے، وہ اپنی ذمہ دار ہیں اور آپ اپنے ذمہ دار ہیں. بلا تذر و واضح تم وزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے، آپ اللہ کے ہاں اپنے عمل کے جواب دے ہوں گے. بکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں آن کے کھڑا ہو جائے. مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ اور دین کے احکامات کو پھیلانے کا کام بند کر دیں. یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں اس آیت کا غلط مطلب نہ لو، یہ آیت یہ تو کہہ رہی ہے کہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، مگر یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا کام نہ کرو. یہ کام تو بہرحال آپ کو انجام دینا ہے، کیونکہ آپ امت وسط ہیں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کو ہم نے بپائی اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس دین کی دعوت کا پیغام پہنچائیں، دین کی دعوت دیں. تو دین کی دعوت دینا وہ آپ کا بہرحال فریضہ ہے، البتہ دوسرا شخص اس دعوت پہ لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا اس کے ذمہ دار آپ نہیں. وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا تھا کہ وما ارسلناک علیہم حفیظہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف نہیں تھے تو میں اور آپ کس ہستی میں. تو یہ حضرات ایک مختصر بات تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور خاص طور پر میں آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ آپ بدعت کے موضوع پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بدعت کو پہچان سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ جو چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں کہ وہ بدعت ہیں ہم ان سے پرہیز کریں اور ہماری زندگی سے وہ دور ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.